جی جناب علی، بسم اللہ کریں. ہیلو، جی وعلیکم السلام.
کمل کی آیتوں میں جہاں حضرت سلیمان حضور کو کہتے ہیں کہ میرا خط جو ہے وہاں اللہ سے کتاب بھی الکم ڈالو پھر دیکھ کے وہ کیا کہتے ہیں، یہ آیت تھوڑی سی ایکسپلین کر رہے ہیں. الکم کا بھی تھوڑا سا بتا دیں اور کتاب بھی.
بس اتنا ہی ہے کہ وہاں ڈال دیا خط اس کے سامنے، اس طریقے سے ڈالا کہ اس کی نظر میں آ جائے جو لکھا ہوا ہے، یہ کتاب یعنی کہ کتاب ہی، یہ جو کتاب لکھا ہوا یہ جو مرقومہ ہے، جو چیز رقم کی گئی ہے، وہ لیٹر جو تھا، وہ جو بھی شکل تھی اس کی، کاغذ کا ٹکڑا تھا یا جو بھی اس پہ لکھا ہوا تھا، وہ میسج جو تھا، دیٹ واز سپوز ٹو بی ڈراپڈ in such a manner that it should become visible to her. اور جب وہ پرندے نے ڈالا تو اس طرح سے پھینکا کہ وہ اس کے قدموں میں گرا ہوگا یا اس کے سر پہ گرا ہوگا یا اس کے سامنے گرا ہوگا. بس یہی لکھا ہے کہ وہاں اس کے سامنے ڈال دیا اور وہ اس کے نوٹس میں آ گیا، تو اس پہ جب اس نے پڑھا تو اس کے بعد پھر آگے واقعات شروع ہو گئے. جی
یہ لو قلم میں گالی کر رہے ہیں، انکلوژن آپ نے شاید سمجھ لیا ہے، اس کا تھوڑا سا بتا دیں.
وہ الکا جو ہے انکلوژن کا وہ اور ہے. اس الکا کا مطلب ہے ڈالنا، ٹھیک ہے. یہی مطلب جب آپ کے ذہن میں کوئی خیال اللہ ڈالتا ہے تو اس کو الکا کرنا کہتے ہیں. اب جب خیال کے لیے استعمال کریں گے تو وہاں انچویشن استعمال کریں گے، اور جہاں وہ قرآن میں ڈالنا، خط کا ڈالنا ہے، وہاں پہ اس کا مطلب ہے کہ ظاہر ہے اس کے دل میں بھی کچھ بات ڈالی گئی ہوگی، لیکن بات یہ کہ اس نے خط پڑھ کر جب اس نے مشیروں نے اسے کہا کہ بھی ہم لڑیں گے، لڑنے کے لیے تیار ہیں، جو آپ کا حکم، تو اس نے کہا کہ نہیں، جس طریقے سے مجھے یہ خط دیا گیا ہے، یعنی کہ ظاہر ہے ساتھ میں کوئی روحانی تصرف بھی تو ہوگا نا. خط میں کیا لکھا ہے کہ بھئی بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ سارا تخلیقی نظام جو ہے وہ بنانے اور چلانے والے اللہ کی طرف سے میں اس کے بہاف پہ تم سے بات کر رہا ہوں. اس نے کہا کہ جی بالکل ٹھیک ہے. تو یہ الکا کا جو آپ کے ذہن میں بات آ رہی ہے کہ وہاں لوح قلم میں الکا کا لفظ جو ہے وہ انچویشن کے لیے کیوں استعمال کیا، کیونکہ جب آپ کسی چیز کو انچویٹیولی اپنے مائنڈ میں ریسیو کرتے ہیں، اس کو قوت الکا یعنی دا پاور ٹو گیٹ ہولڈ آن ٹو دا تھاٹ گیون ٹو یو، دیٹ از نون ایز الکا. لوح قلم میں جو الکا ہے، اب واضح ہوگی سر؟ ماشاء اللہ، ویسے اتنی گہری نظر سے مطالعہ میں نے کم ہی لوگوں کو کرتے دیکھا ہے. آپ نے کہاں وہ الکا کا لفظ پکڑا اور کہاں جا کے جوڑ دیا، اچھا لگا. لیکن آپ اس میں دیکھیں دونوں مطلب یہ ہے کہ ذہن میں ڈالی گئی بات کو انچویشن کہیں گے، اور سامنے فزیکلی ڈالی گئی بات کو ظاہر کہ خط ڈالا، یعنی خط اس کے سامنے ڈیلیور کیا، وہاں پہ یہ ڈیلیورنگ کی میننگ اس میں آ رہا ہے. جی موسٹ ویلکم. جی آپ کوئی سوال نہیں کر رہے، کیا بات ہے؟ سناٹا کیوں ہے اتنا؟ अपने माइक ऑन करें और बात करें। जी वालेकुम अस्सलाम। जी अल्लाह बेहतर जानता है। सच्ची बात है, इस पे मैंने भी बहुत सोचा, मुझे नहीं समझ आया। बस ये कुरान में जो हमारे बड़ों ने जिस तरह से इसको सेट किया है, क्योंकि बिस्मिल्लाह तो सिर्फ सूरह फातिहा के शुरू में आती है ऑफिशियली, बाकी तो हर जगह बरकत के लिए लगाई गई है। लेकिन किसी वजह से अब ये मेरे इलम में नहीं है कि वो वजह क्या है, तो इसलिए इस पे मैं कुछ नहीं अर्ज कर सकता। बाकी उलमाए कराम जो हैं वो कहते हैं कि क्योंकि इसमें अल्लाह के अजाब का जिक्र है, तो जाहिर है कि उसको रहमत के साथ कवर अप नहीं किया जा सकता था, इसलिए हटा दिया। ये उलमाए कराम का कहना है। लेकिन बहरहाल इसीलिए मैंने अर्ज किया ना कि मेरे समझ में ये बात नहीं आई, तो इसलिए मैं जानता भी नहीं। जब एक चीज नहीं समझ आई तो मैं उसके बारे में क्या इजहार करूं। ठीक है जी। जी
आज की बात है, अक्टूबर 2001 की बात है। उसमें अल्लाह ने कहा कि ये जो ख्याल आता है उसमें हम मायने के पहनाते हैं फॉरेन बॉडीज की तरह है, ये हर चीज की जो ग्लास है ये फॉरेन बॉडीज की तरह है। यहाँ कुरान में कुफर का जिक्र है या जो लोग अपनी करते हैं ये सारी इसमें फॉरेन बॉडीज में आ जाते हैं।
बिल्कुल 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 सही फरमाया आपने। ये बिस्मिल्लाह के हवाले से एक और बात मेरे जहन में आ रही है, इजाजत दे मैं जरा पहले उसको एक जुमला कह दूं। देखें कुरान हकीम की 114 सूरतें हैं। सूरह नहल में ये हज़रत सुलेमान के इस मरकूमे में भी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लिखा हुआ है, तो मुझे लगता है कि शायद ये 114 की तादाद को पूरा रखने के लिए एक सूरत उन्होंने डिसाइड किया कि इसमें कम कर दिया जाए, ताकि ये 114 दफा इसकी तादाद पूरी की जा सके। शायद ये वजह हो कि आपके कहने पे मेरे जहन में ये ख्याल आया, तो वो मैंने सोचा आपसे शेयर कर दूं। अब बाकी रहा, देखें ये बिल्कुल सही है, खालिस और पाकीजगी का ये मफहूम हजूर मुर्शिदे करीम ने फरमाया कि पॉल्यूशन फ्री थॉट्स, वो थॉट जिसमें कोई आमेजश ना की गई हो उसको पाकीजगी कहेंगे, उसको हम खालस ख्याल कहेंगे। वो इत्तला खालस हालत में हमें मिलेगी और यही जहन की पाकीजगी कहलाती है कि हम अल्लाह की तरफ से आने वाली इत्तला को एज इट इज प्योर फॉर्म में अपने अंदर वसूल करने का शौक पैदा करें और उसकी प्रैक्टिस करें, उसमें अपनी आमेजश और अपने गेट वर्क्स न करें। एक दफा हजूर मुर्शिदे करीम ने मुझे एक बात सुनाई, वो बड़ी से रेलेवेंट है, सुन लीजिए। फरमाया उन्होंने कि मैं लोगों को कोई बात कहता हूँ, ये करते कुछ हैं, मैं पूछता हूँ कि ऐसा क्यों किया, तो वो कहते हैं कि हम समझे कि आप ये चाहते हैं। क्या हम ये समझे कि आप ये चाहते हैं? ये जो मैं अपनी समझ को हजूर की समझ बना के करने बैठ जाऊं तो वो पोल्यूशन हो गई। مجھے سمجھنا چاہیے کہ وہ کیا چاہتے ہیں, پھر اس چاہنے کے مطابق کروں. مثلا میں آپ کو ایک مثال دینے لگا. اب حضور مرشد کریم یا حیو یا قیوم کے ورد کی تکرار کرتے ہیں, کتنا اصرار کرتے ہیں, کس قدر اس کی تاکید کرتے ہیں, ہاں یا نہیں؟ کیوں جی؟ کبھی ہم نے سوچا کہ وہ کیا چاہتے ہیں؟ کیوں ہم نمبر آف ریسیٹیشن جو ہے یعنی اس کی ادائی کی نمبر کو گنتے ہیں کہ ہم نے آج ہی 200 دفعہ پڑھا, آج 400 دفعہ پڑھا, آج میں نے 500 دفعہ پڑھا, آج تو میں نے کمال کر دیا, 1000 دفعہ پڑھ لیا, 2000 دفعہ پڑھ لیا, 5000 دفعہ پڑھ لیا. ہم یہ لوگ دعوے کرتے ہیں یا نہیں؟ اب ہم پیر و مرشد کے حکم کی تعمیل میں اس کی تکرار کرتے ہیں اور کاؤنٹنگ کا حساب بھی رکھتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, لیکن کیا ہم ایک لمحے کے لیے بھی ذہن اللہ کی صفت حیات اور صفت قیام کی طرف متوجہ ہوا؟ حضور مرشد کریم کے فرمان کی روشنی میں ان کے اصرار کو دیکھتے ہوئے مجھے یہ خیال سوچتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ میں اللہ کی صفت حیات اور صفت قیام کو اپنے اندر محسوس کروں, یعنی اتنا میں ڈوب جاؤں جب میں یا حیو کہوں تو مجھے محسوس ہو کہ میں اللہ کی صفت حیات کو پکار رہا ہوں, جب میں یا قیوم کہوں تو مجھے محسوس ہو کہ اللہ کی صفت حیات میرے اندر قائم ہو رہی ہے. اب دیکھیں نا, مثال ہے اس کی کہ مجھے دل کے دھڑکنے کا شعور ہے, کیا میں اپنے دل کی دھڑکن کو محسوس کر رہا ہوں؟ کیا یہ زندگی کی سب سے بڑی علامت نہیں ہے؟ میرا سانس چل رہا ہے, کیا یہ میرا سانس چلنا میری زندگی کی سب سے بڑی علامت نہیں ہے؟ کیا میری رگوں میں دوڑتا خون, میرا معدے کا کام کرنا, یہ گردوں کا کام کرنا, یہ سب زندگی کی علامتیں نہیں ہیں؟ اگر دل کی دھڑکن رک جائے تو کیا یہ ان میں سے کوئی بھی اس کام کرے گا؟ کیا میں زندہ کہلاؤں گا اگر سانس بند ہو جائے؟ لیکن ہم منہ سے یا حیو یا قیوم کی ادائیگی کر رہے ہیں اور اللہ کی صفت حیات کو اپنے اندر متحرک محسوس کرنے کی طرف ذہن نہیں جا رہا, کیا یہ تعمیل ہو گئی؟ اسی طرح جب دوسرا سانس آیا تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے سانس کو قیام مل گیا, قائم ہو گیا وہ, جب ایک کے بعد دوسری دھڑکن, دوسری بار دل دھڑکا, ایک دفعہ سکڑا پھر وہ پھیلا, یہ سکڑنا جو ہے اگر زندگی کی علامت ہے تو اس کا پھیلنا کیا ہوا؟ کیا یہ قیام نہیں دے رہا اس کو, اس دھڑکن کو دوبارہ سکڑنے کے لیے؟ تو اللہ کی صفت حیات اور صفت قیام کو اپنے اندر محسوس کرنا, اب حکم کیا ہے کہ جی یا حیو یا قیوم کا ورد کرے. ابا نے کب کہا کہ اتنے 1000 دفعہ پڑھیں یا اتنی دفعہ پڑھیں؟ کہیں کہا؟ کہا کہ زیادہ سے زیادہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے, غور کریں ان الفاظ میں, وضو بے وضو کیا مطلب ہے؟ ہم اس کی نمبرنگ, وہ ہمارا ذہن معاشرے نے ایسا بنا دیا کہ ہم صرف ٹوٹل پورا کر رہے ہیں کہ جی میں اتنی دفعہ پڑھ لیا تو میں نے بڑا کمال کر دیا. لہذا کیا ہو رہا ہے؟ الحمدللہ سارے عظیمی بھائی سارے بہنیں ہماری عظیمی جو ہیں وہ پڑھتی ہیں, بے تحاشا پڑھتی ہیں, لیکن اثرات نہیں نظر آ رہے. اس لیے اثرات نظر نہیں آ رہے کہ اللہ کی صفت حیات اور صفت قیام کو ہم اپنے اندر محسوس نہیں کر رہے. دیکھیں نا, ہمارے سادگی کا یہ عالم ہے کہ منہ سے اللہ بول رہے ہیں اور فیل نہیں کرتے, لیکن ادھر اگر میں ایک لفظ لیمو بولوں اور تھوڑا سا رکوں تو منہ میں پانی آ جائے گا, یا املی بولوں یعنی ہم املی یا لیمو کا اثر سوری معافی چاہتا ہوں, ذرا تشبیہ پہ غور کیجئے. ہم اپنے مفید مطلب باتوں کو تو خوب سمجھتے ہیں, اللہ کا ذکر آتا ہے ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا. تو یہ جو چیز ہے اس کو تھوڑا سا ہماری ذہنی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو بھی اس منہ سے ادا کریں اس کے معنی اور مفہوم کی طرف ذہن کو متوجہ کر کے اس کو اپنے اندر محسوس کریں. کوئی بھی چیز اگر محسوسات تک نہیں اتری اس کا ریکارڈ نہیں بنتا. جب کوئی چیز آپ کے احساس میں داخل ہو جائے تو وہ ریکارڈ بن جاتی ہے, ورنہ تو خیال آیا وہ خیال کی سطح پہ گزر گیا, اس کا ریکارڈ وہاں پہ بنا. تصور بنا, آپ کو یاد رہا کہ اس کی کیا تصویر بنی تھی, وہ گزر گیا, یہ بھی ریکارڈ ہو گیا. لیکن اگر کوئی چیز احساس کے درجے تک اتر جائے اس کا جو ریکارڈ بنے گا اس پہ پھر جیسے آپ نے عمل کیا, یعنی جتنا آپ نے اسے محسوس کیا, جتنا آپ نے اسے انجوائے کیا, جتنا بھی آپ روئے پیٹے اس کو دیکھ کر, اس خبر کو, اس اطلاع کو لے کے, وہ سب ریکارڈ ہو گیا. یہ ہے سارا نظام. جی جناب. جی جناب علی. جی فرمائیے.
نمل کی ایک آیت کا جو پوچھنا تھا
ارشاد.
اس طرح نمل کی 109 آیت ہے.
جی جی.
لفظ میں ہے کہ من شر کفر صدری, یعنی آیت پوری جو ہے وہ اکینٹ میں شیئر کر دوں, اس میں شرح بالکل فری صدری ہے, اس کی میننگ ذرا سے بتا دیں.
شین رے ہے حلوے والی.
جی شرح بالکل.
جی آگے.
شرح بالکل فری صدر.
اب صدر کا مطلب تو لاگو کرنا ہے, صدر کا مطلب صادر کرنا. ٹھیک ہے. اب یہ آیت اس وقت میرے سامنے نہیں ہے اس لیے میں زیادہ اس پہ بات نہیں کر سکتا, صرف ان لفظوں کو ذرا ایگزامن کر لیتے ہیں. آپ خود دیکھ لیں کہ سیاق و سباق میں اس کا کیا مطلب بیٹھ رہا ہے. کفر کا مطلب تو اپنی مرضی کرنا, اپنی مرضی سے چیزوں کو صادر کرنا, اور شرع کا مطلب کہ کھول دیا گیا اس کو, جو بھی آپ کرتے ہو چاہے آپ نے اسے کفر کے ساتھ کیا یا کہ نیکی کے ساتھ کیا, لاگو ہوا تو وہ کھل جائے گا, سامنے آ جائے گا. شاید یہ ہو, میرے اس وقت سامنے نہیں ہے اس لیے میں اس پہ زیادہ بات نہیں کر سکتا. جی وعلیکم السلام. جی جی
میرا سوال ہے, جب نگاہ دیکھ رہی ہوتی تو لیکن جو دماغ ہے تو سیدھا کر کے کھاتا ہے, تو زاویہ نگاہ کیا ہے, صحیح سلوک کون سی ہے زاویہ نگاہ جو ہے؟
یہ زاویہ نگاہ جو ہے نا, یہ لفظ بہت ہی ضروری ہے کہ اس کو ہم واضح کریں. دیکھیں ہمارا ایک بنا ہوا ذہن ہے, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. چار پانچ دوست کھڑے ہیں, ٹھیک ہے, چار پانچ لوگ کھڑے ہیں, ان میں ایک بندہ چور ہے, ایک بندہ اس کا دوست ہے. وہ کہتا ہے کہ میں مری جا رہا ہوں, دو تین دن گھر سے باہر ہوں گا, دو تین دن کا وہاں قیام ہوگا میرا. اب ایک ہی اطلاع ہے کہ یہ بندہ گھر میں دو تین دن نہیں ہوگا. اب اس کے دوست نے سوچا, وہ اطلاع دے رہا کہ جی میں پکنک پہ جا رہا ہوں, خوشی کا اپنی کو شیئر کر رہے. اب باقی دوستوں نے سنا, انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ماشاء اللہ انجوائے کرو. ایک نے یہ کہا, یہ تو بڑی اچھی بات ہے, موسم ہے, یہ ہے وہ ہے. دوسرے نے سوچا, یہ جا رہا ہے, اس کا گھر خالی ہوگا, مجھے چوکی داری کرنی چاہیے, آج کل حالات اچھے نہیں ہیں, یہ ذمہ داری آ رہی ہے مجھ پہ. وہ تیسرا بندہ چور ہے, وہ سوچتا ہے کہ یار موقع ہے, میں اپنا کام کھا جاؤں. غور کریں ذرا, اب ایک ہی اطلاع ہے, ہر بندے نے اس کا الگ مطلب لیا. اب ایک دو سوچ رہا ہے کہ یہ کھڑپینچی دکھا رہا ہے مجھے, یہ شو مار رہا ہے کہ جی میں مری جا رہا ہوں, یہ کیسا فضول آدمی ہے. اب بات اس نے ایک جملہ کہی, چار ذہنوں نے چار ڈفرنٹ میننگز پہنائے, ہاں یا نہیں, یہ ایسا ہوتا ہے یا نہیں. آپ ایک محفل میں بات کرتے ہیں, ہر بندہ ایک اپنی مرضی کا, اپنی مزاج کے مطابق اس کے ایک میننگ اخذ کرتا ہے, اس پہ خوش ہوتا ہے یا برا منا جاتا ہے. مثلا میں بات کرتے کرتے بیچ میں کہکا لگا دیتا ہوں, کئی لوگوں کو یہ ناگوار گزرتا ہے, کہتے ہیں کہ یہ خوش کیوں ہو رہا ہے, یہ تو سیریس بات کر رہی کرنی تھی سے. تو میں بس خاموش ہو جاتا ہوں, پھر کہتے ہیں اگر آپ کو برا لگ رہا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں. یہ ہے زاویہ نگاہ, یہ میں نے آپ کو مثال عرض کر کے بتایا کہ یہ جو ہمارا فریم آف مائنڈ ہے, یہ ایک زاویہ نگاہ بنا دیتا ہے. ہم چیزوں کو اپنے اینگل سے دیکھتے ہیں, اسے زاویہ نگاہ کہتے ہیں. ہم کسی بھی چیز کو اپنے اینگل سے دیکھ رہے ہیں, وہ اینگل اگر ہمارا اللہ کے دیکھنے کے مطابق ہو جائے, اس کا طریقہ میں نے بارہا کیا کہ وہ فریم آف مائنڈ بنانے کے لیے قرآن جو ہمیں طریقہ بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ قرآن کے ڈوز اینڈ ڈونٹس کو سمجھیں. جب ہمارا ذہن قرآن کے ڈوز اینڈ ڈونٹس کے مطابق ہو جائے گا تو ہمارا زاویہ نگاہ مثبت بھی ہو جائے گا اور غیر جانبدار بھی ہوتا چلا جائے گا. ہمیں غیر جانبدار ہو کے ایک بات کو سننا ہے, ایک بات کو پڑھتے ہوئے ذہن کو غیر جانبدار رکھنا ہے, اس میں اپنے مطلب نہیں ڈالنے, یہ ہے غیر جانبداری. اور جو بھی کوئی نیگیٹو بات کہے آپ اس کو درگزر کر دیں تو یہ مثبت طرز فکر ہو گئی, مثبت زاویہ نگاہ ہو گیا. یہ طرز فکر اور زاویہ نگاہ اصل میں ایک ہی چیز ہے. کچھ ہو گئی وضاحت یا بات نہیں سمجھ آئی؟ کیوں جی, کیا مجھے نہیں آئی، معافی چاہتا ہوں. جی ارشاد فرمائیے.
آئی
ایم گریٹفل جی، آئی ایم ریئلی گریٹفل. جی اور کوئی سوال اور کوئی بات پوچھنے کی ہو؟ اب حکمت تو یہ پوشیدہ ہے، حکمت تو نہیں ہے یہ پیچھے کہیں. بہرحال ایک واقعہ بیان کیا گیا کہ پتھر باندھے تھے، پتھر باندھنے کا کیا مطلب ہے؟ غور کریں ذرا. یہ ایک محاورہ تن بات کہی جاتی ہے کہ جب آدمی کو کھانے کو کچھ نہ ملے تو وہ پیٹ کے اوپر ایک پتھر رکھ کے تو چادر سے زور سے باندھ لے تو ایسے لگتا ہے میدا اندر کو دب جاتا ہے. میدے کے اندر دبنے سے میدے کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں خالی ہوں. تو یہ گویا ایک وقتی طور پہ بھوک کا احساس کم کرنے کی بات ہو رہی ہے. یہ بتایا یہ گیا کہ انہوں نے وہ اتنے بھوکے تھے، یعنی اتنی ہنگر، اتنی ان کو کافی دیر سے کھانا نہیں کھایا ہوا تھا، لہذا انہوں نے اس کا ایک اپائے یہ کیا کہ وہاں پہ پتھر باندھ کے اسے کپڑے سے باندھ لیا تاکہ پیٹ اندر کی طرف دب جائے اور محسوس ہو کہ جیسے کچھ بوجھ ہے. میں دیکھو کیا کہتے ہیں، چکمہ ہی دینا تھا نا، تو وہ انہوں نے دیا. یہ آپ کو اور ہمیں اس لیے چیز کا اندازہ نہیں ہے کیونکہ ہم نے کبھی فاقہ کاٹا نہیں، فاقہ گزارا نہیں. جب فاقے کرتا ہے نا بندہ تو وہ پیٹ جب اندر سے آتے کنولا پڑتی ہیں تو اس کو تسلی دینے کے لیے اس کے اوپر پتھر باندھ لیا جائے تو تھوڑا سا سکون سا مل جاتا ہے. بس اس کے لیے یہ کیا گیا تھا. جی مطلب اس کا یہ بنانا کہ وہ ایک تقاضا ہے، بھوک ایک تقاضا ہے، وہ اندر سے نیب کرتا ہے، یعنی کہ جیسے نوچتا ہے اندر سے میدے کو نا، جسے ہم ہاتھوں کا کلہو اللہ پڑھنا کہتے ہیں. یہ اندر سے جو کریونگ ہوتی ہے اس کو ایک طرح کی شانتی دینے کے لیے یہ ایک انتظام کیا گیا ہے. لیکن ویل پاور دیکھیں کہ ذہن کو بھوک کے ہاتھوں نڈھال ہونے سے بچانے کا انتظام ہے کہ دماغ جو ہے وہ یہ غلط اس کو انٹرپریٹ نہ کرے کہ جی میں بھوک ہو رہا ہوں، بلکہ ہمت سے پوری استقامت سے اس تقاضے کو کرب کرنے کے لیے اس کے اوپر پتھر ڈال دیے کہ تو بیٹھ آرام سے مجھے کام کرنے دے. یہ جذبہ ہے. ماشاءاللہ بڑی گہری بات پوچھی آپ نے، لیکن بہرحال میں نے پہلے سوچا نہیں تھا، آج آپ کے کہنے پہ تھوڑا دھیان کیا اس پہ. جی ویلکم. جی جناب علی، یہ آپ نے سورہ الحاقہ سنی؟ میں نے کیا زبردست، اللہ رب کریم نے زبردست بات فرمائی ہے، ہماری سمجھ میں تھوڑی سی آئی ہے، دعا کریں کہ مزید آ جائے. دیکھیں اس میں الحاقہ کہہ کے پھر کہا مل حق کا، پھر کہا کہ وہ مادرہ کا مل حق کا. اس طرح بات کہنے کی حکمت پہ غور کرے، کیا ہے حقیقت؟ حقیقت اللہ ہے. اللہ کا سارا سوچا ہوا نظام ایک حقیقت ہے. میں نے کہا کہ یہ ورلڈ آف امیجنیشن جو کہ اللہ کی عطا کردہ صلاحیت ہے ہمارے اندر، اس ورلڈ آف امیجنیشن کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا. جیسے ابھی یہ میں نے یا حیو یا قیوم کے حوالے سے عرض کیا، یہ سب کیا ہے؟ اگر میں یا حیو یا قیوم کی میننگز پہ غور کروں گا تو کیا میرا امیجنیشن حرکت نہیں کرے گا؟ کیوں جی؟ یعنی کہ کوئی بھی کام آپ اپنے امیجنیشن کے بغیر کر سکتے ہیں؟ امیجن کیے بغیر کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. اب اس کی ایک حالت وہ ہے جسے ہم خیالی پلاؤ پکانا کہتے ہیں، کہ وہ ہم فالتو کی سوچوں میں الجھے رہتے ہیں. ایک یہ کہ ہم اللہ کی نشانیوں پہ، آیات پہ غور کرنے میں اپنے امیجنیشن کو یوز کریں، غور کریں. تو اس طرف توجہ دیں گے تو پھر آپ کے ذہن میں سوال بھی آئیں گے. جی جناب، اسد بھائی، ہیلو، جی اور کوئی بات؟ معافی چاہتا ہوں، آپ کی آواز نہیں آئی، دوبارہ فرمائیں.
سر قرآن میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا. تو اللہ کے عہد نہ مانتے، لیکن ہمارا
آپ نے کالو بلا کیا کہا تھا؟ الستو بربکم کے جواب میں کیا کہا تھا؟ کہ جی میں آپ کی مخلوق بن کے رہوں گا، آپ میرے رب ہیں، کہا تھا یا نہیں؟ ہم نے اللہ کو اپنا رب، اپنا آقا، اپنا مالک، اپنا خالق تسلیم کیا تھا نا. تو کیا ہم اس عہد کو پورا کر رہے ہیں؟ ہم تو اپنی مرضیاں کر رہے ہیں. ہم دنیا میں آئے ہیں، اللہ کی مرضی کو پورا کیا آپ نے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ چاہتا کیا ہے. ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ ہم نے کیا اللہ سے منوانا ہے. ہم تو اللہ جی سے کہتے ہیں یا اللہ یہ کر دے اور یہ مت کرنا. بھائی جب آپ بندگی اختیار کر لیتے ہیں، غلام بن جاتے ہیں، آپ خود کو مخلوق مان لیتے ہیں، آپ اللہ کے کیے کو انجوائے کریں گے یا نہیں؟ آپ اللہ کے کیے کو انجوائے کرنے سے مراد یہ کہ اس کے مطابق چلیں گے نا. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو ہمارا جو عہد ہے اللہ کے ساتھ، وہ تو کالو بلا کہ جی ہاں آپ ہمارے رب ہیں. کیا ہم رب مان رہے ہیں؟ The answer is no. ارے بھائی ہم تو اللہ سے فرمائشیں اور ضدیں کرنے میں لگے ہوئے, یہ کیوں نہیں کیا تو یہ کیوں کر دیا؟ جب ہماری اپروچ یہ ہے, ہمارا زاویہ نظر یہ ہے کہ بھئی اللہ میاں نے ہمیں پیدا کیے لہذا وہ ہماری ہر بات مانے, اور دوسرا زاویہ نگاہ یہ ہے کہ بھئی اللہ رب کریم نے مجھے اپنے کسی مقصد کے لیے تخلیق کیا, مجھے وہ مقصد پورا کرنا ہے. یہ زاویہ نگاہ کا فرق سمجھ آ گیا؟ دیکھیں نا, ہم نے قرآن کے ڈوز اینڈ ڈونٹس کی کبھی لسٹ بنائی کہ اللہ ہم سے کس چیز سے منع کر رہا ہے, کس چیز کے کرنے کو کہہ رہا ہے؟ آج یہ بات ہوئی نا کہ ہم تو یا حیوم یا قیوم کا ورد مرشد کریم کے کہنے پہ کرتے تو ہیں, لیکن جیسے اللہ چاہتا ہے کہ پھر مجھے جب ذکر کرو تو محسوس تو کرو کم از کم, کیا کر رہے ہیں ہم؟ اگر کر رہے ہوتے تو آپ کو کتنی خوشی ہوگی کہ آپ اللہ کے قریب ہو گئے. دیکھیں نا, ہم جتنا اللہ کو اپنے اندر محسوس کریں گے اتنے ہی ہم اللہ کے قریب ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ اب آپ غور کیجئے کہ ہم جب کہہ رہے ہیں کہ جی اللہ کا عہد, اللہ نے اپنا عہد پورا کیا, ہمیں وجود بخشا, ہمیں زندگی عطا کی, ہماری زندگی کے تمام وسائل فراہم کیے, اس کے بعد ہم سے اللہ میاں نے کہا کہ بھی کیوں تمہارا رب ہوں یا نہیں, آپ اس کا کھا رہے ہیں اور گاہ اپنا رہے ہیں کہ جی میں کام نہیں کروں گا تو کھاؤں گا کہاں سے؟ سبحان اللہ, وہ جو ماں کے پیٹ میں 9 ماہ ہم نے کھایا پیا وہ کہاں گیا؟ وہ کس نے کھلایا؟ وہ جو 2.25 سال تک ہمیں اماں دودھ پلاتی رہی وہ کہاں سے آیا؟ یہ ساری باتیں غور طلب ہیں یا نہیں؟ اللہ تو اپنا وعدہ پورا کر رہے ہیں, لیکن وہ یہ سارا کچھ کر کے ہم سے توقع کیا ہے؟ ہم سے پوچھا الستو بربکم, کیا نہیں ہوں میں تمہارا رب؟ آپ نے کہا جی کالو بلا, یعنی آپ نے کہا جی ہاں بالکل آپ ہیں. پھر کیا ہوا؟ آپ ہیں تو ہیں, بس بیٹھے رہے اپنی جگہ پہ, باقی میں اپنا خود کروں گا. لا حول ولا قوۃ الا بالله. تو بات ہو گیا یہ عہد کا جو آپ نے پوچھا. جی عرفان بھائی, ہیلو,
یہ آج کی بات میں آخر میں دیا گیا کہ قرآن کی کریم کی کتنی آیات کا مفہوم بیان کیا گیا ہے, یہ ہماری جو کفر کی آیات نہیں اور سارا ہے, ساری آیات
جی جی, تو آپ اسے پڑھیں اور جتنا دیکھیں نا آپ کے ذہن میں آئے اس کو چیک کریں. اصل میں حضور مرشد کریم کا یہ ارشاد اس طرف توجہ دلانے کے لیے ہے کہ مرشد کریم جو بھی ارشاد فرما رہے ہیں وہ قرآن کی روشنی میں فرما رہے ہیں اور قرآن کی آیتوں کی مدد سے فرما رہے ہیں, یعنی ان کے کہے میں ساری گفتگو جو ہوتی ہے وہ قرآن کی آیات پہ ہوتی ہے, وہ انہی کو اپنی گفتگو میں دہرا رہے ہوتے ہیں. تو یہ نوٹ کرنے کی بات ہے کہ اب انہوں نے سوال کر دیا تاکہ وہ بھی دیکھیں کہ لوگ کتنی دلچسپی سے ان کی بات سن رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ بھی ذرا کراس چیک کرو, آپ ایک جملہ پڑھتے ہیں اس سے ملتی جلتی دیکھیں, آپ کے ذہن میں کوئی آیت آتی ہے وہاں اس کا نمبر لکھ لیں, دوسرا جملہ پڑھیں اس کو دیکھیں, سرچ کریں, ذرا سکین کریں کہ یہ بات قرآن میں کہاں کہی گئی ہے. تو آپ کو احساس ہوگا کہ حضور مشبہ کریم جو بھی کہتے ہیں وہ قرآن کی روشنی میں ارشاد فرما رہے ہیں, قرآن ہی کی باتوں کی شرح فرما رہے ہیں. جی جی عرفان بھائی, ہیلو, کافی ہے میرا خیال ہے, کیونکہ آپ کے ذہنوں میں سوال ہی کوئی نہیں آ رہا تو کیا کروں میں. ہیلو جی, وعلیکم السلام, اللہ کا انعام ہے, آپ سنائیں. آپ کو میں آوازیں دے رہا تھا, آپ نے سماعت ہی نہیں فرمائی.
میں ہوں
گریٹفل جی, ایم گریٹفل فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم ٹو. جی بھائی,
اچھا سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ہے کسی روحانی بندے کی تحریر کو سمجھنے کا جو ہے آسان طریقہ جو ہے وہ کیا ہے بتا
دیں. آسان طریقہ کوئی نہیں ہے بھائی,
یعنی کہ کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟
یہ سوال ٹھیک ہے, آسان آسان کچھ نہیں ہے.
جی
وَجَاهِدُوا فِينَا, اللہ کہتا ہے کوشش کرنی پڑتی ہے.
جی بالکل,
دیکھیں نا, ہم کسی بھی تحریر کو تب سمجھتے ہیں جب ہماری توجہ اس کی طرف ہو. جب ہم کوئی تحریر پڑھ رہے ہیں اور ہمارا دھیان اس کی طرف نہیں ہے, مثلا آپ نے بات پڑھی لوح قلم کتاب میں سے, کیونکہ دھیان ادھر نہیں ہے لہٰذا وہ بات آپ بنے ہوئے ذہن کے ساتھ پڑھ رہے ہیں, ایک دھیان نہیں ہے, یا ہم اسے اپنے بنے ہوئے ذہن کے ساتھ پڑھ رہے ہیں وہ ہمیں نامانوس لگ رہی ہے. تو اب مانوس کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ آپ ایک مطلب بچے کو کسی بڑے سے مانوس کیسے کرتے ہیں؟ وہ بار بار اس کے سامنے جاتا ہے, بار بار اس سے ملتا ہے, ہیلو ہائے کرتا ہے, تب جا کے بچہ پہچانتا ہے کہ یہ میری اماں ہے, یہ میرا ابا ہے, یہ میرا بھائی ہے. یہی قانون کسی کی تحریر سے آشنا ہونے کے لیے بتا جاتا ہے. آپ اسے ایک دفعہ پڑھیں, نہیں سمجھ آئی چھوڑ دیں, دوبارہ پڑھیں, پورا پڑھیں. اس وقت نہیں گرفت میں آ رہی ذہن کے تو کوئی بات نہیں, گھبرائیں نہیں, اسے پڑھتے چلے جائیں. ہو سکتا ہے جو شروع میں جملے کہے گئے وہ سمجھ نہ آئے, بعد میں ان کی شرح مصنف خود کر دے. دوسری بات یہ کہ پڑھتے ہوئے وہ تھاٹ کو پک کریں جو تھاٹ بیان کیا جا رہا ہے. اگر ہم اس تھاٹ کو پک نہیں کر پا رہے تو بات کہاں سے سمجھ میں آ جائے گی؟
بالکل,
بالکل ٹھیک. اب یہ اس تکرار کا, اس دہرائی کا بڑا ہی خوبصورت طریقہ ہے جو حضور قلندر باب اولیا نے تعلیم کیا تھا مکتوب گرامی میں, کہ میری باتیں جو ہیں تمہیں نہیں سمجھ آئیں گی, تم انہیں اپنے ہاتھ سے کاغذ پہ قلم سے تحریر کرو. اب یہ کیا ہے, یہ طرح سے دہرائی کا طریقہ ہے. آپ یہاں سے دیکھ کے ذہن میں اتنی دیر ریٹین کر رہے ہیں جتنی دیر آپ لکھ رہے ہیں. تو یہ کیا ہوا, وہ لفظ آپ کے ذہن میں ریٹینشن کے لیے اویلیبل ہو گیا, ٹھیک ہے, آپ نے لکھتے گئے. پھر جب آپ اپنے لکھے ہوئے کو پڑھتے ہیں تو جو آپ کے اپنے قلم کی تحریر ہے اس کو ذرا وہ جو دوسرے کے ہاتھ کی لکھی تحریر پڑھنے میں جو زور لگتا ہے وہ بھی نہیں لگے گا. تو اس لیے جو مطلب ہے پہلے تو سلیکٹ کریں نا کہ آپ نے کیا سمجھنا چاہ رہے ہیں. مثلا آپ لوح قلم پڑھ رہے ہیں یا قلندر شعور پڑھ رہے ہیں یا یہ مکتوب گرامی پڑھ رہے ہیں, اب اس کا طریقہ تو انہوں نے خود بتا دیا جیسے آپ ہاتھ سے لکھے. اب ایک دفعہ نہیں لکھنے سے سمجھ آئے, دیکھیں نا ہم میٹرک میں, اس سے بعد انٹر میں, بی گریجویشن میں, ایم اے میں نوٹس بناتے ہیں یا نہیں؟ وہ نوٹس بنانا کیا ہے کہ آپ وہاں سے کتاب سے پڑھ کے اس کو اپنے لفظوں میں یا انہی لفظوں میں اپنے پاس نوٹ کرتے جاتے ہیں, پوائنٹس بنتے جاتے ہیں, وہ بات پورا چیپٹر جو آپ کے ذہن کی گرفت میں آ جاتا ہے. تو یہی قانون اگر ہم اپنے سلسلے کی کتب کو یا مضامین کو پڑھتے وقت اویلیبل کر لیں یا اس کا استعمال کریں تو انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا نا جی. ٹھیک ہو گیا؟
قلم کے اندر جو ہے بابر نے جو ہے وہ بتایا ہوا کہ جتنا جو ہے آنکھوں کی حرکت کو ثابت کرتے ہیں اتنی جو ہے لیکن نقصان کی روشنی جو ہے وہ مضبوط ہوتی ہے.
جی جی,
تو اس حوالے سے جو ہے کوئی مشقیں وغیرہ ہیں؟
اصل میں جب آپ کی آنکھ کی پتلی گیلا ساکت ہو جاتا ہے, اندر سے جو فوکسنگ کا میکانزم ہے وہ ساکت ہو جاتا ہے, تو باطنی نگاہ کام کرتی ہے. آپ غور کریں جب بھی آپ کہیں دھیان سے کسی سوچ میں گم ہوں گے آپ کی آنکھیں ساکت ہو جائیں گی. یہ کیونکہ غیر ارادی, غیر اختیاری اور غیر شعوری طور پہ ہوتا ہے, تو ذہن کام کرتا ہے اندر سے ویسے جیسے. اگر اس کی پریکٹس کی جائے کہ آپ آنکھوں کو کسی ایک نقطے پہ جما کے کوشش کریں کہ پلکیں نہ جھپکے, کیا ہوتا ہے یہ مزاج کا حصہ بنتا چلا جائے گا. جب بھی آپ فوکس کریں گے آپ کا ڈیلا ساکت ہو جائے گا, آنکھ کے اندر ڈیلا ساکت ہو جائے گا. پھر بھلے آنکھ کھلی ہو, نیموا ہو یا بند ہو, باریکی یہ ہے کہ اندر کا ڈیلا نہ ہلے, ورنہ پٹیاں باندھ کے مرضی کرتے رہے. یہ اس کی جو ہے نا رمز یہ ہے. تو جب آپ کو گہری فکر میں ہوں گے تو آپ غور کریں, کسی کو بھی کبھی خود اپنے آپ کو چیک کر کے دیکھ لیں, کسی بات پہ آپ گہرائی میں غور کر رہے ہوں گے تو آپ کا ڈیلا ساکت ہو جائے گا, تاکہ باہر کی دنیا کی تلاش سے آپ کٹ جائیں. یہ ذہن انتظام کرتا ہے. تھینک یو. یہ لطائف وہ چیز ہے ہی نہیں ہے جو آپ سمجھے بیٹھے ہیں, حرکات ہیں جو بیداری میں سے شروع کیا انہوں نے. رات سونے تک تین لطائف کی حرکات ہیں, اس کے بعد تین لطائف کی حرکات رات گہری نیند میں صبح اٹھنے تک. غور کریں. اب اس بات کو میں کیسے بتاؤں, دیکھیں یہ بناوٹیں ہیں. جب وہما جو ہے, اطلاع جو ہے وہ خیال میں ڈھل رہی ہے تو یہ ایک بناوٹ ہے. اس کو لطیفہ کہہ کے متعارف کرائے, یہ ٹرمینالوجی کے چکروں سے نکلے, بات کو سمجھیں. ہم نے یہ جو ادھر یہ جو تصوف کی ٹرمینالوجی ہے نا, دس واز ٹو مسلیڈنگ. حضور قلندر بابا علیہ نے کیا کیا, کتاب میں لوح قلم میں اس کی استری کر دی, لوگوں کو صاف بتا دیا کہ یہ لطائف جو ہیں یہ صرف ایک ٹیکنالوجی ہے بات کو سمجھانے کے لیے. اصل چار چیزیں وہی ہیں کہ تلا ہے وہ خیال بنتی ہے, خیال سے وہ تصور بنتا ہے, تصور سے وہ احساس بنتا ہے. یہ تین بناوٹیں ہیں. جب یہی تین بناوٹیں واپس یہ احساس تصور بنتا ہے, تصور سے وہ خیال بنتا ہے, خیال سے وہ اطلاع بن جاتی ہے, تو یہ تین بناوٹیں اس کی واپسی میں ہوئی. ان کو تین تین یہ نزولی اور سعودی حرکات کہلاتی ہیں, اور ان سے چھ یہ بناتے بنی. قرآن نے اسے ستات ایام کہا, تصوف نے اس کا بینڈ بجا دیا لطیفہ کہہ کے, اس کے ایسا جوک بنایا ہے. وہ ایک صاحب نے اس کا ترجمہ کر دیا, جوکس آف دا پیپل ور کلرڈ ود دی لو آف پروفٹ. فار گیٹ اٹ. مطلب ہے دیکھیں الفاظ کے یہ جو ٹرمینالوجی ہوتی ہے اس سے اوپر اٹھ کے اصل بات کو سمجھنے کے چکر میں پڑ گئے. ٹھیک ہو گیا سر؟ ابا نے بتائی تھی نا اس دفعہ یہ کیا ایڈم ڈے پہ حضرت مرشد کریم نے کیا مشق بتائی تھی, کہ ایک سفید رنگ کا گیند لے کے اس کے اوپر ایک ڈاٹ لگا لے, سرخ رنگ کی یا کالے رنگ کی یا نیلے رنگ کی ایک ڈاٹ لگا کے اسے دو چار فٹ کے فاصلے پہ رکھ کے اس پہ نظر جما کے بیٹھے رہے. جس دن آپ کی یہ مشق اس قابل آپ کو کر دے کہ پانچ منٹ تک آپ کی پلک نہ جھپکے, کیا ہوگا؟ آپ کی نظر میں ٹھہراؤ پیدا ہونا شروع ہو جائے, یعنی فوکسنگ بڑھ جائے گی. کوشش کریں کہ پانچ منٹ تو پورے کریں جو انہوں نے پہلی کلاس بتائی ہے کہ یہ روحانیت کی پہلی کلاس ہے, یعنی پہلے پانچ منٹ تک پلک نہ جھپکے. اس کے لیے کئی مہینوں کی مشق کرنی پڑے گی, تب جا کے نظر میں اتنا ٹھہراؤ پیدا ہوتا ہے. اس کے لیے آپ دن میں دو دفعہ ٹائم دیں, دس دفعہ ٹائم دیں, لیکن کوشش کریں کہ نظر کو جمائیں اور پلک نہ جھپکے. اگر جھپک جائے تو آپ پرواہ نہ کریں, آپ لگے رہیں, بیٹھے رہیں. دس پندرہ منٹ ہر دفعہ بیٹھیں گے تو رفتہ رفتہ اندر سکت پیدا ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ لیکن اس سے زیادہ ضروری مطلب ساتھ ساتھ یہ بھی کریں, ساتھ میں بات کو سمجھنے پہ توجہ رکھیں. یہ مشقیں کر کے ماورائی طاقتوں کے چکر میں نہ پڑیں. بات سمجھ میں آئی نہیں اور طاقتیں جمع کر رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ پھر مس یوز شروع ہو جاتا ہے نا. تو پہلے ذہن کو بنانا ہے. اس لیے میں ذہن سازی کی بات کرتا ہوں کہ ذہن سازی ہوگی تو پھر یہ بات کی باتیں ہوئی ہے. مطلب یہ ماسٹر جیسے آپ جوڈو کراٹے سیکھتے تو کیا پہلے بھی نہیں بلیک بیلٹ پہن لیتے؟ پہلے ذہن سازی ہوگی, ورنہ تو آپ راہ چلتے ہر بندے کی گردن توڑیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ آپ کا بہت شکریہ جی, آپ سب کا. آپ نے اتنی دیکھا نا, آپ کے آنے سے محفل میں رونق آ گئی ہے. کون بھائی؟
سر آپ کی شفقت ہے اور آپ کی مہربانی ہے اور آپ کی کاوش ہے. ماشاء اللہ جو آپ نے ترقی شروع کی ہے بڑی یوزفل ہے سب کے لیے. کوئی بھی جو ذہن میں کچھ سوال ہو, کوئی بات نہیں ہو تو آپ ماشاء اللہ بڑے اچھے انداز سے جو ہے وہ سمجھاتے ہیں.
بس کوشش کرتے ہیں اور آپ کو اچھا لگتا ہے, یہ آپ کی مہربانی ہے. یہ سب میرے مرشد کریم کا کرم ہے کہ انہوں نے یہ بات ذہن میں ڈالی کہ اس طرح سے دوستوں کو ساتھ لے کے بیٹھ جایا کرو, سوال جواب آپس میں ڈسکشن بجائے اس کے ادھر ادھر کی ہم فالتو گپے ماریں.
اور باپ کو پہ جان کی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں نا, تو آپ کا جو ہے نا وہ ذہن کا لیول جو ہے
فریکوینسیاں بدل جاتی ہیں نا, فریکوینسیاں وہ والی ہو جاتی ہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کے سراہنے کا, بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے,
اللہ تعالیٰ
جی بہت شکریہ. اللہ حافظ, اللہ حافظ جی, سب کو اللہ حافظ.